معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عنایات خاصہ کی برکت سے ایک دفعہ پھر ہمیں عافیت و سلامتی ایمان کے ساتھ جمعۃ الوداع کیے سعادتیں نصیب ہوئیں. یوں تو جمعۃ المبارکہ میں ہمارا درس سورۃ الانعام کی آیات بینات کی تشریح اور اس کی شرعی تعبیرات کو ہم ایک عرصہ دراز سے لیے ہوئے تھے، اور گزشتہ جمعے تک آپ حضرات نے اس سورہ مبارکہ کی، سورۃ الانعام کی آیات کے وسط اور سورت کے وسط کے جو مضامین ہیں اس سے متعلق چند شرعی، نظریاتی، اعتقادی اور فکری مضامین کو سماعت فرمایا. چند احباب کے اصرار پر کہ اس جمعے میں توبہ اور دعا کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائے، لہذا ان کی مشاورت کو میں نے پسند کیا اور درس قرآن کے اس سلسلے کو جو ترتیب وار سورۃ الانعام کا جاری تھا اس کو موقوف کر کے میں سورۃ النساء کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت کی ہے اسی کے تشریح اور توضیح سے متعلق چند باتیں اس اشرہ آخر میں اور بالخصوص جمعۃ المبارکہ کی اس آخری ساعتوں سے اپنے آپ کو بہرمند کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. کل بھی ہم نے شب قدر کی اس تقریب کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت جو اس کے بندوں پر ہے اس سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے وہ چند احادیث ہم نے ذکر کی تھی، اور تصور الہ یعنی انسان اپنے معبود کے تصور سے کبھی معطل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید برہان رشید نے سورۃ الاعراف میں جہاں انسان کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی کہ محبوب ان کفار سے کہیے کہ چاہیں یہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں یا 360 معبود خود ساختہ یہ بنا لیں، لیکن ان کے دلوں کو قرار ان معبودوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو سجدہ کرنے سے نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے جب یہ صرف ایک روح کی کیفیت میں تھے تو ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم نے ان سے کہا ان کی روحوں کو جمع کر کے الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور انسان اس سے باغی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے جب اس بارے میں سوال کیا انسان کی روح سے کہ الست بربکم، اب تم چاہے جواب ہاں میں دو یا نہ میں دو یہ تمہاری مرضی ہے، ہم تو تم سے سوال کر رہے ہیں، کیا لستو نہیں ہوں میں، تمہارا رب، تو ساری روح نے جو قیامت تک پیدا ہوگی، جو مکلف ہیں، جن پر احکام شریعہ لگتے ہیں. علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ جناب یہاں پر جنات بھی موجود تھے، اس لیے کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت پر مخاطب کر کے ان کو مکلف کیا ہے. اور جنات جو شریعت مطہرہ کے تابع ہیں، شریعت نے ان کو بھی خطاب کیا ہے. تو سب سے کہا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب ہاں کہو یا نہ کہو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی یاد سے اور اپنی معرفت سے اس قدر مربوط کیا اور اس کے دامن سکون کو اپنی یاد سے اس قدر منسلک کر دیا کہ فرمایا کہ ہم کسی اور چیز کو گواہ نہیں بناتے کہ ہماری تمہاری کوئی گفتگو ہوئی تھی، تمہارے اپنے آپ کو ہم گواہ بناتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو اگر زندہ تم قبر میں اتار لو یا سات دیواروں میں اپنے آپ کو قید کر لو، تب بھی اندر موجود تمہارا ضمیر کہہ رہا ہوگا کہ کوئی ہے تمہیں دیکھنے والا. تمہاری اس خلوت کی، یہ گداز رات جو تم گزار رہے ہو، اس میں کوئی ہے جس کی توجہ تمہاری جانب ہے، جس کی نظر تمہاری جانب ہے، اور تم اس وقت کسی کی نگہبانی کے اندر ہو؟ تو فرمایا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ساری ارواح نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ یا اللہ ہم اپنے آپ پر اس بات پر گواہ ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو اب چاہے کافر ہو یا مومن، وہ تصور الہ سے اپنے معبود کی تلاش میں سرگردہ ہے، پھر رہا ہے. ہاں جس نے ذریعہ صحیح تلاش کر لیا، اسے معبود کی صحیح معرفت مل گئی. جس نے اس پیاس کو بجھانے کے لیے، اس مقصود اور مدعا تک پہنچنے کے لیے ذریعے تلاش کیے، تو اس میں سکون نہ ملا تو کبھی اس کو پوجا، اس میں نہ ملا تو اس کو پوجا، اس میں نہ ملا تو اس کو پوجا، تو اس میں نہ ملا. اس لیے کسی ایک پر نہ رک سکے، اور 360 سے بھی زیادہ آگے گزر گئے. لیکن مومنین پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ دامن مصطفیٰ سے انہیں وابستہ کر کے صحیح ذریعہ دلا کر اپنی معرفت کرا دی، اس لیے وہ صرف ایک ہی معبود اور ایک ہی الہ کی عبادت پر متفق ہے. تو حضرات گرامی، یہ ایک نفسیاتی اور انسان کی سرشت اور فطرت اور طبیعت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اپنی یاد کو ودیت کیا ہے، اس سے انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا. انسان خود اللہ کا بڑا عارف ہے، بس ذرا یہ فطرت اور ضمیر کی آواز کو دل سے اٹھا کر کانوں تک لے آئے، اور ضمیر کی آواز کو سینے سے اٹھا کر زبان تک لے آئے، تو اس کے اندر اللہ نے رشد و ہدایت کا سب سے بڑا مرشد فطرت اس کے اندر رکھ دی ہے. اب اس فطرت کو جوان کرنے کے لیے، اس کی زبان کو فصیح بنانے کے لیے اللہ نے خیر کے معاونین خارج میں رکھ دیے ہیں، انبیاء کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، علماء کی صورت میں. اور یہی چیز انسان کی تخلیق کا اصل مدعا ہے، مقصد ہے کہ وہ دنیا کے ہنگامہ بازار کے اندر گھوم نہ ہو جائے، ضائع نہ کر دے اپنے آپ کو، خدا کو یاد رکھے. اس لیے اللہ نے سورۃ الانعام کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کو ذکر کیا، محبوب ان سے کہو یہ اپنے بتوں کو اپنے ساتھ کشتیوں میں سوار کر کے سفر کرتے ہیں، لیکن جب ان کی کشتیاں ہچکولے لینے لگتی ہے، ڈاماڈول ہوتی ہے، اور سمندر کی طغیانی اس کو اٹھاتی ہے، تو ان کا اعتبار اپنے بتوں سے اڑ جاتا ہے. پھر یہ میری ہی پناہ طلب کرتے ہیں، ان کا دل میری ہی جانب آتا ہے. ان سے کہو کہ جب وحشت کی اس وادی میں تمہارا دامن، جو عقیدت کے طور پر تم نے ان بتوں سے وابستہ کیا ہے، وہ کھینچتا ہوا ہماری طرف آتا ہے، تو پھر بعد میں تم خرمن ایمان کو ان کی عبادت سے کیوں داغدار کر دیتے ہو؟ اگر انہیں نعمتیں اور خوشیاں مل جاتی ہیں اور مال کی فراوانی مل جاتی ہے، تو یہ مال لے کر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل کا ایک حصہ پھر بھی کسی کے سامنے سجدہ شکر بجا لا رہا ہوتا ہے. ان سے کہو، دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ کیا یہ دل بتوں کے آگے جھکنا پسند کر رہا ہوتا ہے، یا اس عالم سے ورا کوئی ایک ذات ہے جو تصوروں میں ہے، لاشعور میں ہے، جس کے حضور یہ سجدہ شکر کے لیے دل وجد کھاتا ہے؟ کیا تمہارے سامنے جو یہ معبود پڑے ہوئے ہیں جھوٹے، جو تم نے بنائے ہیں، کیا یہ دل ان کو مسجود بنانا چاہتا ہے؟ کیا ان مورتیوں کے اندر اس کا قرار اور سکون موجود ہے؟ نہیں. اگر ان کے دل کی بات پوچھو تو ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ صحابہ کرام جو شرک کی وادیوں میں پڑے ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے نعرائے توحید کو بلند کر کے جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر معرفت کی اس منزل پر اور اس شارع پر اپنے آپ کو گامزن کیا، تو وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیشہ رویا کرتے تھے، کہتے تھے حضور واقعی میں ٹھنڈک اور قرار یہاں پر ملتی ہے، مدتیں ہم نے بتوں کی عبادت میں گزار دی، وہ سکون وہاں نہ تھا جو آپ ایک ضرب اللہ کروا کر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. تو انسان خدا کی معرفت کا خود بہت بڑا عارف ہے، بس جا بس یہ گرد و نواح کے ساتھ چیزوں کو اخذ کرتا رہے جو اللہ رب العالمین نے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے دربار پر آج بھی مسلم غیر مسلم پہنچتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپنے اپنے معبدوں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں میں وہ قرار نہیں آتا جو خواجہ کی اجمیر کی نگری میں آ کر ان کے قدموں میں آتا ہے. اس لیے کہ اہل اللہ کا یہ فیضان ہے کہ جب انہوں نے توحید کی یہ باز گشت پوری عالم کے اندر گنجا دی تو اللہ رب العالمین نے یہ پہلے ان سے وعدہ کیا تھا کہ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، زبان سے نہیں، ہر شے میری طرف راغب کر دو. جب تمہاری سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، تمہارے ظاہر سے لے کر باطن کے احساسات تک سب توجہ میری ذکر کی طرف ہو جائے گی تو تم سر سے لے کر پاؤں تک میرے ذاکر بن جاؤ گے. فذکرونی، جب یہ کیفیت ظاہر اور باطن کے امتزاج کے ساتھ، روح اور جسم اور فکر اور مذہب کے امتزاج کے ساتھ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اذکرکم، میں اسی طرح تمہارا چرچا کروا دوں گا. تو آج آپ دیکھیں اہل اللہ کے مزارات پر وہ قرار، وہ سکون جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں. ایک مضمون ہم نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا کل رات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کے حوالے سے، کہ بندہ جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو مہربانی کے دو رخ ہوتے ہیں، یا تو وہ مہربانی شفقت ہوتی ہے، ایک بنیادی بات ہے دل میں توحید کی شمع کو جوان کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو جوان کرنے کے لیے، کہ بندہ جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس مہربانی کو شفقت کہا جاتا ہے یا اس مہربانی کو رحمت کہا جاتا ہے. رحمت میں بھی مہربانی ہے اور شفقت میں بھی مہربانی ہے، لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے. شفقت اس مہربانی کو کہتے ہیں جس میں کوئی غرض ہوتی ہے، جس میں کوئی ڈر ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، ہمیں ان سے غرض ہے. رحمت نہیں ہے، یہ شفقت ہے. شفقت غرض کے دامن میں چمٹی ہوئی ہے، اور رحمت وہ ہوتی ہے جو بغیر غرض اور بغیر مطلب کی ہوتی ہے. تو انسان جو اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے اس سے اس کے کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے، کوئی غرض ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس مہربانی کے اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر اس بچے پر میں نے شفقت نہ کی تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. لیکن رحمت کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، شفقت کے اندر ایک غرض مطلوب ہوتی ہے اور رحمت کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر شفقت میں رحمت فرماتا ہے، اس لیے کہ رب کو بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے جو نہ مانگے اسے بھی عطا فرماتا ہے، جو مانگے اسے بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ رحمت کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے جو ائمہ لغات اور فصیح اور بلیغ مضامین شریعہ پر اور الفاظ کلمات عربیہ پر تحقیق کرنے والے وہ علماء جو ایک ایک لفظ کو الگ الگ کرتے ہیں عربی معنی کے اعتبار سے. مہربانی کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی جانب جس الفاظ کی نسبت اپنے کرم کے لیے گویا کہ تعبیرات کے طور پر اللہ کے کلام نے استعمال کی ہے، وہ شفقت نہیں ہے، وہ رحمت ہے. اس لیے کہ رحمت جو ہے وہ کسی چیز کی پابند نہیں ہوتی، کسی غرض کے سبب نہیں دی جاتی، کسی گویا کہ تقاضے کے تحت نہیں جاتی. رحمت وہ ہوتی ہے جو بغیر تقاضے کے، بغیر مطلب کے، بغیر مانگے، بغیر غرض کے عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ خاصہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے. یقیناً اس رحمت الہی کو دیکھنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیث ہم نے کل کے درس میں پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اسی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی حدیث ہے. اللہ نے اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور فرمایا کہ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا، میرا آقا فرماتے ہیں، اور اس ایک حصے کی وجہ سے انس اور جن، بہائم اور حشرات العرض، ان کے درمیان جو آپس میں محبت ہو گئی اور گویا کہ ایک شفقت کی بات پھیل گئی، فرمائیے ایک رحمت کے ایک حصے کو اپنی ساری خلق میں جو تقسیم کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. یہاں تک میرے آقا آگے جا کر فرماتے ہیں کہ جانور درندہ اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا، یوں تو ہر چیز کو وہ رونتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کا بچہ اس کے سامنے ہو تو اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا بلکہ پاؤں روک دیتا ہے، پاؤں آگے رکھتا ہے. یہ ہمارے مشاہدے کے اندر ہے. شیر جو حیوان مفترس ہے، جو چیر پھاڑ کر دینے والا جانور ہے، ہر جاندار کو حیوان کہتے ہیں، شیر حیوانیت کے اندر ایک بالکل الگ تھلگ ہے. اس کو عقلیات کے ماہرین، منطق اور فلسفہ کے علماء جو ہیں اس کو ایک الگ سا نام دیتے ہیں. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ یہ ایسا جاندار ہے جو بولتا ہے. شیر جو ہے، اسد، فہد، یہ جانداروں میں ایک الگ قسم ہے. اس کی فطرت کے اندر درندگی اور وحشت اور بربریت بہت ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حیوان مفترس، یہ چیر پھاڑ کر دینے والا جانور ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے گھر بھی بچہ ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا، اپنے دانت اس کے ساتھ نہیں لگاتا. سید عالم فرماتے ہیں کہ جب درندہ بھی اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا اس لیے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، فرمائے یہ بھی تقاضا اس کی ایک رحمت کے حصے کے اندر ہے. فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں کیا، جس کی وجہ سے رحمت اس قدر عام ہو گئی. بہائم پر، حشرات الارض پر، ان چونٹیوں کو دیکھیں آپ، ان کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں آپ، ان بہائم کو دیکھیں، جنات کو دیکھیں، انسان خود کو دیکھیں. فرمایا یہ ساری رحمتیں آپس میں محبت، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ اسی ایک محبت کے تمام شعبے ہیں. فرما اخر اللہ 99 شعبہ، اللہ نے مومنین کے لیے 99 حصے اپنی رحمت کے قیامت کے دن رکھے ہیں. آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو، ایک رحمت کے حصے نے درندے کو بھی اپنے بچے کے لیے شفقت کی طرف مائل کر دیا ہے، ایک رحمت کے حصے نے، ایک رحمت کے حصے نے حشرات الارض کو زمین کی سیر پر مجبور کر دیا کہ ایک چونٹی چھوٹا سا حصہ کھینچ کر لا لا کر اپنے گویا کے بل میں داخل کرتی ہیں، اس حفرے میں داخل کرتی ہے تاکہ جو اندر بچہ موجود ہے اس کے لیے وہ کھانا بن جائے. ایک پرندے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اپنی جان کو لے کر اڑ جاتا ہے، شکاری کا بھی ڈر اسے ہوتا ہے، تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں کاتا، اپنی چونچ میں پکڑ کر گھونسلے میں موجود اپنے بچے کے منہ میں لا کر اس دانے کو منتقل کرتا ہے. تو یہ ایک رحمت کا وہ حصہ ہے کہ درندے، پرندے، چرندے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رحمت کو ڈالا. تو ایک رحمت سے سب میں اتنا پیار آ گیا تو وہ 99 رحمت ہے جو خاص مومنین کے لیے ہے، تو پھر بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور اس رب سے اب بھی وہ محبت نہ کرے. کسی صوفی کامل سے کسی نے پوچھا کہ پھر جہنم میں لوگ کیسے چلے جاتے ہیں؟ یا تو ایک رحمت کی وجہ سے جانور کا بچہ نہیں بھوکا لے سکتا اور وہ اس کو آگ میں جانے نہیں دیتا، پھر بھی اگر اللہ نے 99 حصے رکھے ہیں تو پھر بھی گویا کہ انسان جہنم میں کیسے چلے جائے گا، اللہ کا بندہ جہنم میں کیسے چلے جائے گا؟ اس صوفی کامل نے بڑی پیاری بات کی جو میں اکثر کہتا ہوں آپ سے، کہ دین پڑھنا اور ہے، فہم دین اور ہے، تعلیم دین اور ہے، اسرار دین اور ہے، فقہ قدوری ہدایہ پڑھنا اور ہے، تفقہ فی الدین اور ہے. صوفیان کرام کو اللہ رب العالمین نے جو طبقہ مومنین میں درجہ دیا ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، وہ اسرار دین ہے، وہ رموز دین کو جانتے ہیں، وہ احساس دین کو جانتے ہیں، وہ مزاج نبوی اور مزاج الوہیت کو جان کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کہا کہ جناب جب اللہ نے 99 رحمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے تو پھر جہنم میں جانے کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا پگلے تو سمجھا نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، اگر کوئی دنیا کا بندہ بن جائے تو وہ خدا کا رہا کب؟ جو مال کا بندہ بن جائے وہ خدا کا رہا کب؟ جو بت کا بندہ بن جائے وہ دنیا میں رہا کب؟ جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہوئے اس کا بندہ بن جائے تو وہ رہا کب؟ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے لیے 99 رحمتیں رکھی گئی. اللہ ہمیں رحمان کہ بندوں میں خدا نے جن کو شمار فرمایا رحمانیت اور اپنی صفت سے جن کو نوازا، اللہ ان اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اس صفت میں شمار فرما لے۔ حضرت گرامی، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرنا اس کی فطرت، اس کی سرشت، اس کی جبلت کے اندر گویا کہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کر لینا اس کی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لہذا انسانیت سے غلطی کا ارتکاب ہو جانا، انسانیت سے، انسان سے غلطی کا ارتکاب ہو جانا یہ اس کے منصب کے موافق نہیں، یہ اس کے منصب کے منافی نہیں۔ یعنی انسان تو غلطی کرتا ہے، وہ تو غلطی کا پتلا ہے، غلطی تو اس سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر قائم رہنا، ڈر جانا، یہ انسانیت کے ساتھ روا نہیں۔ انسان غلطی کا پتلا تو ہے، اس سے غلطی ہو جائے یہ انسان کے منصب کے منافی نہیں، لیکن اس پر ڈٹ کر اپنے خالق کی طرف رجوع نہ کرنا یہ انسانیت کے لحاظ سے بہت مکروہ اور معیوب چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے والے پر تو عتاب نہ فرمایا، لیکن گناہ پر ڈر جانے والے پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلو ابن آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ نفس ان کے ساتھ ہے، نفس امارہ ان کے ساتھ ہے، شیطان کے وسوسائش ان کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، انسان سارے خطا کار ہیں، لیکن خطا کرنا یہ انسان کے اس منصب کے منافی نہیں، لیکن خطا پر ڈر جانا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اپنے خالق کی طرف مراجعات نہ کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کے سامنے سر توبہ کو جھکا نہ دینا، سر تسلیم کو خم نہ کر دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کل ابن آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین، لیکن اچھا خطا کار۔ خطا کار کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے والا کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے کتنے محبوبانہ اندازوں سے یاد کیا جا رہا ہے، وہ خیر الخطائین، ہاں ہیں تو سب خطا کار، لیکن اچھا خطا کار۔ یہ رحمت کے تقاضے کو ان معنیوں پر دیکھیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم ہے، ہر لفظ کے اندر ایک معنویت اور ایک فہم اور اسرار کا سمندر ہے۔ فرمایا کہ سارے آدم کی اولاد خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین، اچھا خطا کار وہ ہے، التوابون، جو اس خطا پر رکتا نہیں ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے تو اچھا گناہگار وہ ہے، گناہگار تو لعنت کا مستحق ہے، گناہگار تو راندہ درگاہ کر دینے کا حقدار ہے، لیکن نہیں، رحمت الہی کہتی ہے کہ سارے آدم کے اولاد گناہگار ہیں، لیکن ہمیں وہ گناہگار اچھا لگتا ہے۔ مولا گناہگار اچھا لگتا ہے؟ کہاں، جو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت نے اپنی عافیت کے دامن کو اس قدر دراز کر دیا ہے کہ وہ گناہگار کو بھی اچھا کہتا ہے۔ نیکوکاروں کو تو سب اچھا کہتے ہیں، لیکن رب کی رحمت گناہگار کو بھی اچھا کہتی ہے، لیکن اس ڈھیٹ گناہگار کو نہیں، وہ گناہوں پر اصرار کرنے والے کو نہیں، خدا سے بالکل منہ موڑ کر نکل جانے والے کو نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب شیطان اس کو بہکا دے، وہ گناہ کر لے، اور پھر وہ مراجعت خدا کی طرف کرے، تو خدا پھر اس گناہگار کی تعریف کرتا ہے کہ تو ہے تو گناہگار، لیکن اچھا گناہگار ہے۔ کہیں سبحان اللہ، تو ہے تو گناہگار لیکن اچھا گناہگار ہے کہ تو توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے، توبہ کی روح جو احادیث سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ ہوا ندامہ، توبہ ہر چیز، مومن جو ہے وہ اندر کے انسان کا نام ہے، ہر چیز اندر سے ہی مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے ظاہری اعمال کو رب نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اس دل کی اصلاح کے لیے صوفیہ نے زیادہ زور دیا، نبی پاک نے یہ ساری باتیں کی تاکہ اندر کے جسے کو مطمئن کر دیا جائے، تو اندر کا انسان باہر کو صحیح کر دیتا ہے، لیکن باہر کا انسان اندر کو صحیح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اکثر گندگی منتقل ہو جاتی ہے اور بندہ ریاکار اور نفاق مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جو بغل میں جھانکنے والا ہو اور اندر دیکھنے والا ہو، اس کا ظاہر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دلوں کی کیفیات کی طرف گویا کہ انسان کو متوجہ کیا۔ اب توبہ جو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑا سرما اور اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑا مقصد، اس سے بڑا مدعا خدا کی رحمت کو طلب کرنے کا انسان کے پاس نہیں ہے، توبہ رجوع کا نام ہے۔ لیکن رجوع کیا، صرف لمبی تسبیح لے کر ہزار دانے کھینچتے رہے ہم، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے یقیناً تسبیح کے ذریعے یہ دانے پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر جب کہ جب تسبیح کے دانے کے ساتھ ہماری زبان ہے تو دل بھی اس کے ساتھ لگ جائے۔ اس لیے کہ توبہ ہوا ندامہ، توبہ سراسر شرمساری کا نام ہے، اللہ اکبر، توبہ سراسر احساس گناہ کا نام ہے، توبہ سراسر احساس گناہ کے ساتھ جو ندامت اور شرمندگی مزاج میں پیدا ہوتی اس کا نام ہے۔ میں نے گھڑی سے پاک پڑھی ہے تاریخ بغداد کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں نبی پاک سے کہ جس نے گناہ کیا اور اس کا دل بیزار ہو گیا گناہ سے اور اس سے سخت شرمندگی ہو گئی، اس نے زبان سے توبہ نہیں کہا، اللہ نے معاف کر دیا اسے۔ اسی لیے پتا چلا کہ زبان کا کہنا مقبول نہیں، دل کا کہنا مقبول ہے، توبہ کے اندر دل کا کہنا مقبول ہے۔ ہاں، علماء نے تمام احادیث کو جمع کر کے تدبیر کر لی کہ جب دل نادم ہو تو زبان سے بھی کہہ دے استغفر اللہ، لیکن زبان سے کہنا توبہ میں پابندی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے جو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب دل میں ندامت آ گئی تو خود ہی توبہ ہو گئی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا توبہ ہوا ندامہ، توبہ اقرار کا نام نہیں ہے، توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ شرمساری کا نام ہے۔ تین اشخاص کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، آخری جملے یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں، تین لوگوں کی توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایک وہ جو گناہوں پر ڈٹ جائے اور گناہوں پر اصرار کرے، ارے یہ تو صغیرہ گناہ تھا، کیا بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صغیرہ دس پندرہ جمع ہو جاتے ہیں تو کبیرہ بن جاتا ہے، نہیں، ایک صغیرہ بھی کبیرہ ہو سکتا ہے۔ صغیرہ گناہ کے لیے کوئی اس کی تعداد یا میعاد نہیں ہے، وہی احساس ہے، جب بندہ چھوٹے سے گناہ کو بھی ہلکا سمجھتا ہے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن، اس کو کہتا ہے اسرار گناہ، گناہ کو ہلکا سمجھنا، ارے بھائی توبہ کر لیں بعد میں کر لیں گے، تو گناہ صغیرہ تھا، اسی خیال میں اب اسے توبہ کو فرض کر دیا اس کے اوپر، اب یہ صغیرہ نہیں رہا کبیرہ ہوا، تو لہذا دس پندرہ صغیرہ مل کر کبیرہ نہیں بنتے، یہ احساس ہی اس کو ہلکا جاننا یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو اسرار گناہ، گناہ پر ڈر جانا اور اس کو ہلکا سمجھنا، خدا کی رحمت پھر غضب کی طرف آ جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ تو اتنا ڈھیٹ ہو گیا کہ میری نافرمانی کر کے بھی میرا خیال آنے کے باوجود بھی تو اس پر ڈٹا رہا، تو جو گناہ پر اصرار کرے خدا اس کی توبہ مقبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص کہ وقت نزا شروع ہو گیا ہے، گناہ کرتا رہا کرتا رہا، وقت نزا آ گیا، قرآن پاک کہتا ہے حدیث پاک میں وقت غرغرہ اس کو کہتے ہیں کہ جب سانسوں میں غر غر کی آوازیں اللہ اکبر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وقت نزا کے وقت، جاکنی کا وقت جب آ جاتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ تبت الانان، میں اب توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا اب ضرورت نہیں ہے، اب جب ساری چیزیں تجھے نظر آ گئی اب نہیں، ہم تو بن دیکھے خریدنے کی بات کر رہے تھے، یہ سودا تو بغیر دیکھے خریدنا تھا، اب وقت تیرے ہاتھ سے چلا گیا، اب بازار میں روشنی ہو چکی ہے، اب تو حق تیرے سامنے ایسا آ گیا، لیکن اب بیچنے کا حکم نہیں ہے، اب کوئی سودا نہیں بکے گا، اس لیے کہ خریدنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، دل دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے، مراجعات اور رجوع کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہذا ایک اسرار ڈر جانا اور گناہ کو ہلکا سمجھنا، اور ایک وقت نزا، اور تیسرا جو کافر مرا، جو کافر مرا، نہ اس کے لیے توبہ ہوگی نہ اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ اس لیے کافر کا مفہوم بہت وسیع ہے، جس نے توحید کا انکار کیا وہ بھی کافر، جس نے حضور کا انکار کیا وہ بھی کافر۔ اس لیے ایک بہت حسین دن ان رمضانوں میں بھی آیا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا گیا، تو یقیناً جو کافر ہو کر مرا وہ تو جہنم میں ہے، اب اس کے لیے جو دعائے رحمت کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کا گستاخ تھا، وہ مر گیا اس کفر کے اوپر، خدا نے کہہ دیا کہ وہ اب اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے، اب اس کے لیے تنظیم کا کوئی بانی آگے بڑھ کر بہت زیادہ رحیم اور کریم بن رہا ہو امت کے لیے، قوم کے لیے، تو وہ شیطان ہے، اس لیے کہ جو خدا سے زیادہ کو کوئی رحم کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے رحمت کو عام کر کے ایک حد بیان کر دی ہے کہ جو کفر پر مر گیا نہ اس کی مغفرت ہوگی اور جو اس کے لیے دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر، یہ کتنا بڑا مجمع ہے، مسلم شریف کی حدیث سے جب بڑا مجمع ہو تو فرشتے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ان میں ایک تھا جس کے دل میں تیرا خوف تھا، باقی سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب کیا کہنا؟ اللہ نے فرمایا جو اس کے قریب، جتنے سارے کسی نہ کسی حوالے سے قریب تو ہیں، کہاں کہ جاؤ اعلان کر دو، پھر اس مجمع میں کوئی بدبخت نہیں رہا، سب کو ہم نے بخش دیا ہے۔ آئے ہائے، ہمیں اپنے خطا کار ہونے کا تو مکمل یقین ہے، لیکن ان میں کوئی اہل اللہ ضرور موجود ہے، مولا اس کے صدقے ہماری توبہ مقبول فرما۔ آئیے مل کر کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی واتوب الی واتوب الی واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔